أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم نفاق و منافق و طبقۂ منافق از نظر قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا ماہ مبارک رمضان میں، ماہ قرآن، ماہ ہدایت، تعلیم و تزکیہ۔ اس ماہ تربیت و تزکیہ میں انسان ہر ظاہری و باطنی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور قرآن کریم نے ایک مہلک بیماری منافقت ذکر کی ہے جو انسان کی دنیا و آخرت کے لیے تباہ کن ہے، دین و دنیا کے لیے اور فرد، گرانہ اور معاشرہ و حکومت کے لیے۔ قرآن کریم نے منافقت کو اہمیت دے کر ذکر کیا ہے، چونکہ اسلامی نظام کے لیے، اسلامی امت کے لیے، مسلمان معاشرے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ نہ باہر کا دشمن اتنا خطرناک ہے اور نہ ہی اندرونی دشمن اتنا خطرناک ہے جس قدر منافقت خطرناک ہے۔ منافقت سے مراد ایسے افراد ہیں جن کے دو روپ، دو چہرے اور دو شخصیتیں ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں، دکھانے کی شخصیت اور ہو اور حقیقی شخصیت اور ہو، جن کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن ان کا کچھ اور ہو، جن کی باتیں ایک طرح کی ہوں اور ان کا عمل کسی اور انداز کا ہو، جن کے دل اور ہوں اور ان کا ظاہری عمل کچھ اور ہو، دلوں کے اندر کفر ہو، گمراہی ہو، ضلالت ہو اور زبانوں کے اوپر ہدایت، دین ہو و اخلاق اور ایمان۔ ایسے انسانوں کو قرآن منافق کہتا ہے، اور انہیں تباہ کن، ہر دہشت گرد سے زیادہ تباہی منافق پھیلاتا ہے۔ قرآن نے دشمنوں کی اقسام ذکر کی ہیں، مختلف دشمن ہیں انسان کے اور مسلمان کے، جن میں کافر، مشرک اور اہل کتاب مختلف طرح کے دشمنان ہیں۔ سب دشمنوں میں سر فہرست اور زیادہ منحوس خطرناک دشمن منافق ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے زیادہ تاکید کی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے آگاہی بھی زیادہ دی ہے دوسروں کی نسبت، اور حساسیت بھی زیادہ پیدا کی ہے تاکہ ان کے شر سے انسان محفوظ ہو سکے۔ منافقت کو قرآن بیماری کہتا ہے، مرض ہے۔ انسان کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری انفرادی حالت میں رہتی ہے، بعض اوقات اجتماعی عمومی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری جماعتی حزبی شکل میں آ جاتی ہے۔ خطرناک ترین صورت اس کی جماعتی منافقت ہے، حزبی منافقت، کہ جب منافق اپنی ایک جماعت، پارٹی بنا لیں، ٹولہ بنا لیں، گروہ بنا لیں، اور گروہی طور پر منافقت کو حکمت عملی کے طور پر دینی معاشرے کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر اور حکومت دینی کے اندر شروع کریں۔ اس کے نمونے تاریخ میں موجود ہیں، آغاز اسلام میں ہی ہر طرح کی منافقت شروع ہوئی ساتھ ساتھ۔ انفرادی منافقت بھی موجود تھی اور جماعتی منافقت بھی پیدا ہوئی، اور بعد میں رسول اللہ کے بعد عمومی و اجتماعی منافقت بھی پیدا ہوئی، کہ کوفہ اس کی ایک مثال ہے۔ یہ نقطہ آغاز بحث میں ضروری ہے بتانا آپ عزیزوں کے لیے اور باقی بھی عزیزان جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور سنیں گے بعد میں، اور سب کے لیے اس موضوع کے متعلق بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر معارف کو سمجھنے میں یہ ایک رہنما مطلب ہے۔ وہ یہ کہ جیسے منافقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کچھ مشہور منافق گروہ اور منافق افراد اور منافق چہرے تاریخ کے اندر گزرے ہیں، جانے پہچانے۔ انسان جب منافقت کے بارے میں بات سنتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہے یا حدیث میں مطالعہ کرتا ہے یا تاریخ میں یا کسی اور ضمن میں اس موضوع کے متعلق سنتا ہے، غور فکر کرتا ہے، ذہن فوراً ہمارا منتقل ہو جاتا ہے ان چہروں کی طرف اور ان گروہوں کی طرف کہ یہ مشہور منافق ہیں اور انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مذمت ہو رہی ہے انہی کی مذمت ہو رہی ہے، اور سرزنش ہو رہی ہے انہی کی سرزنش ہو رہی ہے، اور جتنی بھی مطالب بیان ہو رہے ہیں انہی کے بارے، ان چند افراد کے بارے میں ہیں، باقیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے جو آداب فہم قرآن میں کتاب میں اس ادب کو ذکر بھی کیا گیا ہے، بزرگوں نے ذکر کیا، ان بزرگوں کے بعد کی تفسیر کے طور پر کتاب آداب فہم قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وہ یہ کہ انسان جب اس وقت قرآن انسان کو ہدایت کرے گا اور کرتا ہے جب اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنائے، انسان قرآن پڑھے اور اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھے کہ قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے اور ہر بات مجھ سے بیان ہو رہی ہے۔ اگر اس نیت سے ہم قرآن پڑھیں کہ قرآن کی آیات مجھ سے مربوط نہیں ہیں، یہ کچھ تو فلاں الف سے مربوط ہیں، کچھ بے سے مربوط ہیں، کچھ ایکس سے مربوط ہیں، کچھ وائی سے مربوط ہیں، کچھ اے سے مربوط ہیں، کچھ بی سے مربوط ہیں، میری تو قرآن میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن ایسے اجنبی و لا تعلق کو کوئی ہدایت نہیں کرتا، اس کو قرآن اپنا نامحرم سمجھتا ہے۔ جو قرآن کا مخاطب نہ بنے، قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس اس کے اندر اور یہ حس موجود نہ ہو کہ قرآن کریم مجھ سے سب کچھ کہہ رہا ہے، میں اصلی مخاطب ہوں قرآن کا، اس حالت کے بغیر قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کہ عام طور پر ہم اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی قرآن پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے، مثلا ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اس میں مخالفوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، سابقہ لوگوں کے بارے میں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، دوسری قوموں کے بارے میں اس قرآن کے اندر کیا موجود ہے، کون سی آیات ہیں، یا دوسرے فرقوں کے بارے میں قرآن کے اندر کیا موجود ہے۔ مذمت کی جتنی آیات ہیں وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں سے متعلق ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنی بھی نعمتوں کی آیات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نازل ہوئی۔ ایسی ذہنیت کو قرآن اپنا پیغام نہیں دیتا، سناتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا قرآن اسے، اسے نامحرم سمجھتا ہے، اجنبی و لا تعلق قرار دے کر قرآن اسے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے اس پر۔ وہ شروع کرتا ہے قرآن پڑھنا اور قرآن لعنت شروع کرتا ہے، تجھ پر لعنت ہو، پڑھنے والے پر لعنت ہو۔ تو کس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، کس کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے تو اس مقصود کے لیے نہیں پڑھ رہا، تو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتا تو قرآن پڑھ رہا ہے مجلس تیار کرنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے لیکچر تیار کرنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے کتاب مکمل کرنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے آرٹیکل لکھنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے تھیسس مکمل کرنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے مخالف کو سرکوب کرنے کے لیے، تو قرآن پڑھ رہا ہے کسی کی مذمت کے لیے، کسی کے خلاف حوالہ اور ریفرنس ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، اور بعضوں کو تو لعنت کرتا ہے، جس طرح اس حدیث میں ہے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جنہیں قرآن لعنت کرتا ہے۔ ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں کہ قرآن رحمت نازل کرے، وہ باعث رحمت ہو نہ باعث لعنت ہو ہمارے لیے۔ حدیث ثقلین کے مطابق اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے قرآن اس پڑھنے والے پر لعنت کر سکتا ہے تو اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں۔ بعض ایسے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں فیس لینے کے لیے، اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں دوسروں کی خاطر، دوسروں کا دل لبھانے کے لیے، اپنی خاطر اہل بیت کو نہیں پڑھتے، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، ذکر اہل بیت نہیں کرتے کہ اس سے کچھ مجھے حاصل ہو۔ اہل بیت بھی لعنت کرتے ہیں ایسے ذکر کرنے والے پر، وہ اہل بیت بھی لعنت کرتے ہیں، چونکہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہیں، لن یفترقا، ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ قرآن لعنت کرے اور اہل بیت لعنت نہ کریں، جدا ہو جائیں گے، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جدا نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم تمام دین کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے، دین ہمیں خطاب کر رہا ہے، ہر آیت و ہر روایت اور ہر حدیث اور ہر جملے کا ہم مخاطب بنیں۔ دوسرا نقطہ فہم دین اور قرآن کو پڑھنے کے بارے میں یہ ہے، آداب فہم قرآن میں سے، کہ بعض مصادیق آیات قرآن کے یا معارف کے بہت نمایاں ہو جاتے ہیں اور اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو عالمی شہرت، تاریخی شہرت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہی مصادیق آ جاتے ہیں، وہ مشہور نام آ جاتے ہیں ذہن میں، اور سارا مطلب انہی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ علمی اصطلاح ہے، اہل علم علماء طلباء اس بات کو جانتے ہیں، عام آدمیوں کے لیے آسان ہے، ان کے لیے بھی قابل فہم ہے، عام سی بات ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اصطلاحات میں، علوم میں پڑھی نہیں ہے۔ میں آسان لفظوں میں اس کو اصطلاحات کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ جائیں۔ علمی اصطلاح ہے اہل علم کی، انصراف، انصراف خطاب، کہ ایک بات عام ہے لیکن مشہور مصداق اس کو اپنی طرف منصرف کر لیتا ہے، یا انسان کا ذہن بات سنتے ہی ایک خاص مشہور شخصیت اور چہرے کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ اسی بات سے نفاق و منافق میں اور منافقت میں، اسلام کے آغاز میں، اوائل میں ایک معروف منافق گروہ تھا، اور اس گروہ کا ایک مشہور سرغنہ، منافقوں کا سردار، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، مدینہ کے رہنے والا تھا یہ شخص، مشہور منافق عبداللہ ابن ابی۔ یہ یثرب میں، مدینہ کا نام یثرب تھا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب۔ ایک گروہ تھا منافقین کا، آغاز اسلام میں یثرب میں پیدا ہوا، رسول اللہ کے آنے سے پہلے اس علاقے کا نام یثرب تھا، رسول اللہ جب تشریف لائے تو مدینہ نام پڑا اس کا، مدینہ تو رسول، جو بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس میں کئی قبائل رہتے تھے اور مذاہب، یہودی چند قبیلے رہتے تھے اور مشرک بت پرست، بت پرستوں میں دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ اور یہ دونوں قبیلے آپس میں جنگ میں مشغول رہتے تھے، سال سالہا سال سے، کئی دہائیوں سے جنگ و جدال اور نزاع میں آپس میں مصروف تھے. اور یہود کی سازش تھی، یہود اوس و خزرج مدینے کے یا یثرب کے مقامی آبادی تھی، لوکل آبادی، یہ تھے ہی یثربی. یہود مہاجر تھے اردن سے، فلسطین سے اور عراق کے بعض علاقوں سے ہجرت کر کے یثرب نقل مکانی کر کے یہ مہاجرین آئے تھے، اور آئے بھی اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں اور دین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، ان کے علماء نے انہیں بتائی تھی کہ نبی خاتم آخری نبی کا ظہور اس سرزمین پر ہوگا جسے یثرب کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ علامتیں تاریخ پڑھی ہوئی تھی اور نبی خاتم کے استقبال کے لیے فلسطین اردن سے، اس آج جس کو فلسطین اردن کہتے ہیں اس زمانے میں اس کا نام اور تھا، یہاں سے یہ ہجرت کر کے یثرب میں آ کر آباد ہوئے. آنے کے بعد انہوں نے مقامی آبادی میں اختلاف ڈال دیا، جو کہ یہود فتنہ ڈالنے میں بہت ماہر ہیں، جس علاقے میں یہودی جائے گا وہاں فتنہ ضرور ہوگا. انہوں نے آتے ہی مقامی آبادی اور قبائل میں آپس میں قبائلی جنگ شروع کروا دی، فتنے ڈال کر مختلف بہانوں سے. اوس و خزرج سال ہا سال تک آپس میں جنگیں لڑتے رہے، خون ریز جنگیں، ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے انہوں نے قتل کیے. اس قتل و غارت سے تھک کر انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک انقلاب آیا ہے، ایک شخصیت مکہ میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ مدینہ اور مکہ یا یثرب اور مکہ کے رائج افکار اور باتوں سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، ان کی فکر جدا ہے، وہ بتوں بت پرستی کو قبول نہیں کرتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہی اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں انسان کو، اللہ کی بندگی کا حکم دیتے ہیں انسانوں کو. انہیں چونکہ تھک چکے تھے، اکتا گئے تھے جنگ و جدال سے اور مسلسل جھگڑوں سے، قتل و غارت سے، ان میں سے کچھ لوگ گئے مکہ جا کر دیکھیں کون ہے یہ شخص، کیا کہتا ہے. انہوں نے ملاقات کی، باتیں سنی، رسول اللہ کی پسند آئی انہیں، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. واپس آئے یہ لوگ رسول اللہ سے ملاقات کر کے، بیعت کر کے، اور آ کر اپنے ساتھیوں کو یثرب میں بتایا، وہ ساری باتیں بھی بتائیں، افکار بھی بتائے، انہیں بھی اچھے لگے. دوسری دفعہ ایک بڑا گروہ تیار ہوا، رسول اللہ سے جا کے ملا مکہ میں ہی، بیعت کی، اور انہوں نے دعوت دی رسول اللہ کو کہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں یثرب میں اور ہمارے قبیلے آپس میں جنگ و جدال میں مصروف ہیں، آپ آ کر ہماری سربراہی، ہماری قیادت و امامت سنبھالیں، ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک وقت لگا، رسول اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے حالات دیکھنے کے لیے، تصدیق کے لیے، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ درست ثابت ہوا، اور رسول اللہ پھر ہجرت فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو معروف واقعہ ہے آپ جانتے ہیں. اس نقل مکانی کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر اوس و خزرج میں صلح کرائی. پہلے سے شرط رکھی تھی کہ یہ قبیلے آپس میں بھائی بنیں، وحدت کریں، ایک ہو جائیں، دشمنیاں ختم کریں. حضرت تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے، صحابہ کے ہمراہ، مکہ مدینہ، اور وہاں جا کر مہاجر اور انصار میں دوبارہ پھر وحدت و اخوت برقرار کی، بھائی چارہ قائم کیا، اور اس طرح سے مدینہ کے اندر ایک پہلی اسلامی حکومت، پہلی اسلامی ریاست چھوٹی سی رسول اللہ کی حاکمیت، قیادت اور امامت میں قائم ہوئی. اس سے پہلے یہ شخص عبداللہ ابن ابی، یہ اوس و خزرج کا مشترکہ رہبر بننے کے لیے تیاری اس نے کی ہوئی تھی کہ اوس و خزرج آپ جب کہ اتفاق کرنے والے ہیں، اتحاد کرنے والے ہیں، تو ایک مشترکہ رہبر ان کا تھا، عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو رہبر سمجھتا تھا کہ میں ان کا رہبر بنوں گا، لیکن رسول اللہ کے آنے سے اس شخص کی قیادت کے امکانات ختم ہو گئے. ظاہر ہے اب اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں اہل یثرب کا متفقہ رہبر تسلیم کیا جاؤں گا. آغاز میں اس نے مخالفت کی رسول اللہ کے آنے کی کہ یہ مکی ہیں، غیر ملکی ہیں، غیر وطنی ہیں، ہم یثربی ہیں، قبائلی نظام ہے ہمارا، ہم اور قبیلے سے ہیں، یہ اور قبیلے سے ہیں، دوسرے قبیلے کا فرد ہمارا رہبر کیوں کر ہو سکتا ہے، ہمارا حاکم و امام کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح کی انہوں نے فضا بنائی رسول اللہ کے مقابلے میں. لیکن چونکہ اکثر لوگ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، انصار، عبداللہ ابن ابی کی بات نہیں سنی گئی اور اس کے دل میں کینہ نفرت پیدا ہوئی رسول اللہ کے بارے میں اور اسلام اور دین کے بارے میں. آغاز میں اس نے کھل کے دشمنی شروع کی، علنی مخالفت کرتا تھا کہ یہ رسول، یہ مکی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، غیر وطنی ہیں، غیر ملکی ہیں، یہ الگ ملک سے ہیں، ہمارے قوم سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہم یثربی ہیں، خزرجی ہیں، اوس کے ہیں، یہ نبی کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمان مدینے کے بھی اور مکہ کے، انہوں نے اس شخص کی مخالفت کی اور سرزنش کی، مذمت کی ان باتوں کی، کہ اسے احساس ہو گیا کہ اس کا اپنا قبیلہ بھی اس کی اپنی بات نہیں سنتا. چونکہ اسلام تازہ مدینہ میں گیا تھا، ایک اچھی فضا، پرجوش فضا مدینہ کے اندر موجود تھی، معمولی سی مخالفت بھی سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ. اسے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ اگر میں نے کھلی مخالفت کی، کھل کے رسول اللہ کی مخالفت کی، میری پٹائی ہوگی، مار پڑے گی اور کٹ لگے گی اس کی، نہ صرف ریاست اور امامت و قیادت نہیں ملے گی بلکہ پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور جو بسا مارا بھی جاؤں میں. اس وجہ سے اس نے مصلحت اس میں سمجھی کہ میں کھلی مخالفت نہ کروں، اور اس نے اعلان کیا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میں بھی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. بظاہر اس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اعلان کیا کہ مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن درپردہ حقیقت میں دل میں اس نے اسلام کو نہیں مانا تھا، قبول نہیں کیا تھا، دل میں اس کے کفر تھا، ابھی تک یہ کافر ہی تھا دل سے. اور اس کا گروہ جان بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کی مخالفت سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کی مذمت سے بچنے کے لیے اس نے یہ طریقہ انتخاب کیا کہ میں زبان سے ایمان کا اظہار کروں اور دل میں اسی طرح کفر، گمراہی اور شرک قائم رہے. اس کے یہ پہلا منافق اور منافقت کا آغاز تھا مدینہ کے اندر. البتہ منافقت مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، ایک مسالک میں، مذاہب میں ایک بحث ہے، شیعہ سنی کہہ لیں، کہ اہل سنت کے اکثر علماء معتقد ہیں کہ منافقت کا آغاز مدینہ سے ہوا، اس سے پہلے دنیا میں روئے زمین پر کوئی منافق نہیں تھا. اور یہ حقیقت نہیں ہے، چونکہ جب سے انسان ہے منافقت بھی ہے، سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی منافق تھے، رسول اللہ سے پہلے، اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں منافق تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں منافق موجود تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں و دیگر انبیاء کے زمانوں میں منافق باقاعدہ موجود تھے. یونی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ سے منافق شروع ہوئے. البتہ مدینہ کے منافقوں کا آغاز یہاں سے تھا، عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ جنہوں نے جماعتی منافقت شروع کی، حزب بنائی، گروہ بنایا، ٹولہ بنایا اور منظم طریقے سے تنظیمی شکل میں رسول اللہ کی اور دین کی اور اسلام کی مخالفت شروع کی. طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم بظاہر اظہار کرتے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن باطن میں ہم مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مومنوں کے ساتھ بیٹھیں گے مومن بن کر، اور انہیں دھوکے میں رکھیں گے، در پردہ ان کی مخالفت کریں گے یہودیوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، انہیں کمزور کریں گے، اور مناسب وقت پر ہم دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، رسول اللہ کو شہید کر دیں گے اور باقی مومنین مہاجر انصار کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح دوبارہ عبداللہ ابن ابی اوس و خزرج کا یا یثرب کا سردار و رئیس بن جائے گا۔ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ منافقت کی پیدائش میں جو عوامل اور اسباب ہیں، مسببات، ان میں سے ایک اقتدار پسندی ہے، جو قیادت کا شوق رکھتے ہیں اور ان کی قیادت نہ بنے وہ منافق بن جاتے ہیں۔ جنہیں شوق ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ رہبر مانیں، ہمیں مرجع مانیں، ہمیں تسلیم کریں، ہمیں بڑا مانیں، لیکن لوگ نہ مانیں ان کو، یا کسی اور کی وجہ سے ان کی مرجعیت، ان کی قیادت، ان کی امامت، ان کی رہبری قبول نہ ہو رہی ہو اور ڈرتے بھی ہوں، یہ منافقت کا روپ اپنا لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کو اقتدار کا شوق تھا، رہبری کا شوق تھا، قیادت کا شوق تھا اس کو، اور بظاہر اس کو اپنی قیادت عملی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی رسول اللہ کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اس نے اسلام کی دشمنی شروع کی در پردہ، اور مدینہ میں باقاعدہ منافقت کی ابتدا و آغاز کیا اس نے۔ تاریخوں میں اور آیات جتنی نازل ہوئی مدینہ میں منافقت کے بارے میں، اکثر اسی گروہ کے بارے میں ہیں، ان کی منافقت کے بارے میں ہیں۔ پڑھیں گے ہم ان آیات کو، ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، ان کے طور طریقے، حکمت عملی، ان کی سازشیں، ان کے حربے، جہاں سے قرآن نے تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر آنے کے بعد تفسیروں میں بھی آیا، تاریخوں میں بھی آیا، بعد میں آنے والی نسلیں اور آنے والے زمانے، جیسے آج ہم 1400 سال بعد قرآن کریم کے یا ہجرت کے نزول کے 1400 سال بعد، اب 1435 ہجری ہے، یعنی رسول اللہ کی ہجرت کو مدینہ میں حکومت بننے کے بعد 1435 سال گزر چکے ہیں۔ ابھی آپ 1435ویں سال میں داخل ہیں، یہ ماہ رمضان 1435 ہجری کا ماہ رمضان ہے۔ 1435 سال پہلے مدینہ میں حکومت بنی، ہجرت ہوئی، اور ساتھ ہی منافقت بھی شروع ہوئی۔ قرآن کریم نے منافق کو بیماری، منافقت کو بیماری قرار دیا ہے، اور اسلامی امت کے لیے، معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرناک دشمن قرار دیا ہے۔ 1400 سال بعد بیٹھ کر آج جب ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہ منافقت بیماری ہے، اس سے بچو، ذہنیتیں سب کی یہ ہیں، علماء بھی اس میں شامل ہیں، اہل مطالعہ، محقق اور طلباء، خطباء، عوام، سامعین، سب کے سب کی ذہنیتیں یہ ہیں کہ جو ہی قرآن میں منافقت کی آیت آتی ہے، فوراً ان کا ذہن دوڑ کر عبداللہ ابن ابی کی طرف چلا جاتا ہے، اور مدینے کے اس منافق گروہ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری آیات ان کے بارے میں ہیں، اور جو ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن ابی اور اس کے گروہ کے متعلق ہیں، انسان قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی کو طالب علموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں انصراف۔ ایک عام بات، ایک عام فارمولا، ایک عام رہنمائی، ایک جنرل گائیڈنس قرآن دے رہا ہے، لیکن ایک موضوع نے اس عام بات کو کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور ذہنوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہ عام بات اب عام نہیں رہی، بلکہ عام بات مخصوص ہو گئی ایک گروہ کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ۔ ہمیں قرآن سمجھنے میں اور دین کو سمجھنے میں اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ قرآن کی ہدایت عام ہے۔ امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ زندہ ہے، قرآن ایک نسل کے لیے نہیں آیا، قیامت تک آنے والی ہر نسل کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت حسین جملہ امام کا قرآن کے بارے میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ القرآن یجری مجرا شمس والقمر، قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے، ہر روز ہر سرزمین پر اور ہر نسل پر طلوع ہوتا ہے۔ جس طرح چاند 1400 سال پہلے، 1435 سال پہلے بھی چاند طلوع ہوا تھا، آج بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ نیا طلوع ہے اس کا، وہ طلوع نہیں ہے جو پہلے ہوا تھا۔ اس وقت بھی سورج طلوع ہوا تھا، آج وہی طلوع شدہ سورج نہیں ہے، نیا سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز۔ امام فرماتے ہیں قرآن بھی ایسے ہے، قرآن ہر نسل کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اپنا طلوع رکھتا ہے، ہر نسل کو اپنے زمانے کے قرآن کے طلوع کو سمجھنا ہے، قرآن کی روشنی کو لینا ہے۔ قرآن کریم اگر مجاہدین کی بات کر رہا ہے، 1435 سال پہلے مجاہد مکہ میں تھے، اور قرآن مجاہدین کا مقام ذکر کر رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں پر اللہ نے مجاہدین کو برتری عطا کی ہے۔ یہ آیت قرآن نے پہلے نازل کی، یا ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں کہ مسجدیں بنانے والے، تعمیرات کرنے والے اور زائرین کی خدمت کرنے والے، لنگر کھلانے والے، راشن دینے والے، ان سے مجاہدین افضل ہیں، مجاہدین ان سے بہتر ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ میں جھاڑو دیتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیرات کنسٹرکشن کرواتے تھے، اور زائرین کو لنگر پکا کے دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، کھانا دیتے تھے، اور ان اپنے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تمام مومنوں سے افضل اور تمام مسلمانوں سے برتر ہیں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارا ہے، چونکہ کعبے کی چابی اور کعبے کا جھاڑو دینا، کعبہ کی صفائی اور حاجیوں کی خدمت یہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے آیت نازل کی کہ دین کا یہ معیار نہیں ہے، دین کا معیار یہ ہے کہ جو دین بچاتے ہیں، جن کے وجود سے دین قائم ہے و باقی ہے، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، وہ برتر ہیں، ان کا مقام مسجدیں بنانے والوں سے برتر ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے چابی برداروں کے لیے نہیں ہے، آج کے لیے، یہ ایک قرآن کا ہمیشگی اور عام قانون ہے، یہ ہر دور میں وہ لوگ جو دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں، دین بچاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، دینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو مقدس مقامات کی تعمیر کرواتے ہیں، حرم بناتے ہیں، ذریعے بناتے ہیں، ان سے افضل ہیں وہ لوگ جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت جب ہم پڑھیں تو ہمارا ذہن اس زمانے کے کعبہ کے چابی برداروں کی طرف نہ جائے، چونکہ ہر دور میں کعبہ کی چابی کسی کے پاس ہے، اور ہر دور میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا طبقہ موجود ہے، اور قرآن صرف ایک نسل کی برتری کی بات نہیں کر رہا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں مجاہدین کی برتری کی بات کر رہا ہے۔ بس قرآن جب فرما رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما، آپ کا ذہن فوراً اپنے زمانے کے مجاہد کی طرف جانا چاہیے، آج کون یہ عہدہ رکھتا ہے، آج کا مجاہد کون ہے جس کو تمام اہل قعود پر برتری حاصل ہے، اور آج سے پھر ماضی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پچھلی نسل میں کون تھا مجاہد، اس سے پچھلی نسل میں کون تھا مجاہد، اور اسی طرح کرتے کرتے دھیرے دھیرے آپ ماضی میں جائیں، اور صدر اسلام کے مجاہدین بھی ایسے ہی ہیں، عظیم لوگ ہیں وہ بھی، لیکن ہر زمانے کے لیے قرآن عام بات کر رہا ہے۔ منافق کے جب پہچان کرواتا ہے اور منافقت کو بیماری کے طور پر پیش کرتا ہے اور دشمن کے طور پر، خطرے کے طور پر، تو عبداللہ ابن ابی کی بات نہیں کر رہا، منافق کی بات کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقت کا مصداق ہے پرانے زمانے کا، رسول اللہ کے زمانے کا۔ آج کا منافق عبداللہ ابن ابی نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی گزرا ہوا مہرہ ہے، منافق مر گیا، کھپ گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ایک عام قانون ہے، اگر ہمیں کہا جاتا ہے یزید برا ہے، یزید کی مذمت کرنی ہے، وہ ایک یزید 1400 سال پہلے کا جو مر گیا، کھپ گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، وہ یزید فقط وہ برا ہے، یا ہر عہد کا یزید، ہر زمانے کا یزید، ہر نسل کے لیے اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا پہلا فریضہ یہ ہے۔ وہ یزید جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، اس مرے ہوئے یزید پر لعنتیں کرنے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا گیا۔ مرے ہوئے یزید کو برا کہنے میں کیا اشکال ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، سب کہہ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو یزید سے پہلے برے لوگ تھے جو مر چکے تھے، جا چکے تھے، یزید ہی کی نسل سے تھے۔ امام نے ان مرے ہوئے مردوں کے خلاف قیام نہیں کیا، امام حسین نے کسی مردہ کے خلاف قیام نہیں کیا۔ نسل یزید سے بہت سارے برے لوگ تھے، ظالم، فاجر، مر گئے تھے، مر کھپ گئے۔ اس سے پہلے ابو لہب و ابو جہل تھے، مر گئے، کھپ گئے، امام حسین نے ان کے خلاف قیام نہیں کیا۔ یہ دین ہمیں سکھایا گیا ہے، آنے والی نسلوں کو، موجودہ زمانے میں پیشاوروں نے دین سکھایا ہے کہ آپ کی جنت جانے کے لیے مردہ یزید پہ لعنت کافی ہے، کیونکہ زندہ یزید خطرناک ہوتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس پہ لعنت کرو گے وہ جواب دے گا، تمہیں بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دے گا، اور یہ جنت مہنگی پڑے گی۔ سستی جنت مردہ یزید پر لعنت کر کے چلے جاؤ، وہ اگر اتنی سستی ہوتی تو ایک ہی یزید پیدا ہوتا، پھر باقی سارے لوگوں کو کہا جاتا اسی پر لعنت کرو۔ تو حضرت موسیٰ جب آئے تو نمرود پہلے مر چکا تھا، موسیٰ کے آنے سے پہلے نمرود حضرت ابراہیم کے زمانے کا ظالم، ستمگر حکمران، وہ پہلے مر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے نمرود کے خلاف تحریک نہیں چلائی، نمرود کے خلاف لانتان نہیں کی، فرعون کے خلاف کی۔ فرعون یعنی جو زندہ ظالم تھا، جو موجودہ طاغوت تھا، اس کے خلاف حضرت موسیٰ نے قیام کیا۔ حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک ظالم پر تبرا ہی کرنا ہے، وہ نمرود ہے، اگرچہ مر گیا ہے، میں اور بنی اسرائیل دونوں مل کر مجلس کریں گے صبح و شام، اور بر نمرود لعنت کر کے سو جائیں گے، بر نمرود لعنت کر کے جاگیں گے، اور اے اللہ چابیاں ساری جنت کی ہمیں دے دے، میرے سمیت سارے بنی اسرائیل جنت میں چلے جائیں گے، چونکہ نمرود پر لعنت کرنی ہے۔ اب اللہ کا جواب آئے گا کہ نمرود تو حضرت ابراہیم نے رسوا کر دیا ہے، اگر آپ بھی نمرود کے خلاف لڑو گے تو فرعون کے خلاف کون ہوگا؟ فرعون کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے، نہ نمرود کے خلاف۔ سستا دین ہے کہ ہم کسی مردہ منافق کی طرف ساری آیتیں پلٹا دیں کہ یہ ساری آیات عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہیں، اور وہ ایک منافق تھا، گزر گیا، اس کے بعد زمین منافقت سے پاک ہو گئی ہے۔ قرآن کریم منافقت کو خطرہ کے طور پر بیان کر رہا ہے، خطرہ منافقت ہر عہد میں انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، و خصوصاً اہل ایمان کے لیے، یعنی ہر زمانے میں منافق ہے، ہر زمانے میں منافقت ہے، اور آپ کے لیے منافقت، عبداللہ ابن ابی کی منافقت آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، عبداللہ ابن ابی بھی مر گیا۔ آپ کے زمانے کے منافق گروہ کی منافقت آپ کے لیے خطرہ ہے۔ اس کو میں سادہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ گیم کے اندر، کھیلوں کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے کبڈی میں یا اس قسم کی گیموں میں جہاں باری باری پہلوان میدان میں اترتے ہیں, اور ابھی مادری زبان میں ہم اس کو آؤٹ کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں آؤٹ ہونے کو؟ باہر ہونا, باہر یعنی باہر چلا گیا, ملک سے باہر چلا جاتا ہے. جو آؤٹ نہیں ہوتا وہ بھی تو باہر ہی ہوتا ہے بیٹھا ہوا, ابھی جس کی باری نہیں آئی وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. باہر ہونا نہیں ہے آؤٹ ہونے کا, کھیل میں آؤٹ ہونے کا ترجمہ باہر ہونا نہیں ہے. جس کو نہیں معلوم چپ ہو جائے, بار بار نہ بولے, اپنی جہالت کا بار بار اعلان نہ کرو. نہیں معلوم چپ ہو جاؤ, جن کو معلوم ہے ان کو بولنے دو. جب کہہ دیا نا کھیل میں کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کا ترجمہ باہر جانا نہیں ہے, اب چپ ہو جائیں. جن کے ذہن میں باہر جانا ترجمہ ہے وہ خاموش ہو جائیں, یعنی جان لیں کہ انہیں ترجمہ معلوم نہیں ہے. دوسرے بولیں, غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کھیل میں آؤٹ ہونے کا ترجمہ کھیل سے باہر ہونا نہیں ہے, یہ غلط ترجمہ ہے. آؤٹ ہونے کو باہر جانا نہیں کہتے, یہ غلط ترجمہ ہے. بس چپ ہو جائیں, بار بار نہ کہیں باہر ہونا. برطرف بھی نہیں, بھلے کمپیوٹر کے کھلاڑی ایسے ہی ہونے چاہیے. جو کمپیوٹر پہ گیم کرتے ہیں انہیں کھیل کی اصطلاحیں بھی معلوم نہیں ہیں. کھیل میں گیم میں جو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے, انگلش میں جس کو کہتے ہیں آؤٹ ہو جاتا ہے مادری زبان میں, اس کو اردو میں اور اردو سے ملحقہ زبانوں میں کہتے ہیں سڑ جانا. یہ کھلاڑی سڑ جاتا ہے, سڑا ہوا کھلاڑی ہے. مثلا کبڈی میں جو کھلاڑی ٹچ ہو گیا, پکڑا گیا قانون کے مطابق, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سڑ گیا, یہ سڑا ہوا ہے, یہ اصطلاح اس کا معنی ہے. یہ کیوں مانا میں نے کھیلوں کا ذکر کر کے اور آپ سے پوچھا, سوال کیا, اس لیے کہ بہت سارے مہرے اور نام تاریخ میں سڑے ہوئے مہرے ہوتے ہیں. یعنی اب نقصان دہ نہیں ہے, وہ کھلاڑی جو سڑ گیا ہے آؤٹ ہو گیا ہے اب دوبارہ گیم میں واپس نہیں آ سکتا. آپ کو ساری توجہ اب کس کھلاڑی پہ کرنی چاہیے؟ جو ابھی سڑا نہیں ہے, ابھی میدان میں ہے, گراؤنڈ میں ہے, اور ابھی اس نے آنا ہے وار کرنا ہے اپنا, اس کے وار کو جھیلنے کے لیے, اس کے وار کو سہنے کے لیے اور اس کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو. ایک ٹیم ایسی ہو جو کھیل کے سڑے ہوئے مہروں کی طرف توجہ کرے, ان سے ڈرے, سڑے ہوئے مہرے سے. سڑے ہوئے مہرے سے جو ٹیم ڈرتی ہے اسے زندہ مہرہ شکست دے دیتا ہے. چونکہ جو لوگ سڑے ہوئے کھلاڑیوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں انہیں حاضر کھلاڑی, زندہ کھلاڑی انہیں ہرا دیتے ہیں, شکست دے دیتے ہیں. ان کے پاس منصوبہ نہیں ہوتا موجودہ کھلاڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے. دشمنی کے میدان میں بھی اسی طرح کھیل کے میدان کے قوانین ایک طرح سے دشمنی کے قانون بھی ہیں. دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے دشمن اور زندہ دشمن, موجود دشمن. جس طرح اسلحہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں, کارتوس, شکاری رائفلوں کے اندر راؤنڈ بار ڈالتے ہیں, کارتوس ڈالتے ہیں, یہ کارتوس کچھ چلے ہوئے کارتوس ہیں, چل گئے ہیں, پٹاخہ ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, ان کا بارود نکل گیا, چھرے ان کے نکل گئے, اب خالی کھوکھا آپ کے پاس موجود ہے, زینت کے لیے آپ نے لٹکایا ہوا ہے. اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے, چلے ہوئے کارتوس سے ڈرنا چاہیے, یا اس کارتوس سے ڈریں جو ابھی چلا نہیں ہے, ابھی سالم ہے, زندہ ہے, زندہ راؤنڈ, لائیو راؤنڈ جس کو کہتے ہیں, وہ خطرناک ہے. وہ گولی جو ابھی چلی نہیں ہے, جو گولی چل گئی, کارتوس چل گیا, لگا یا نہیں لگا لیکن چل گیا, یہ کارتوس اب نقصان دہ نہیں ہے, یہ راؤنڈ نقصان دہ نہیں ہے. مطمئن ہو جائیں, اگر آپ 1000 راؤنڈ کوئی آ کر آپ پر پھینک دے اور سارے چلے ہوئے راؤنڈ ہوں, آپ گھبرانا نہیں. یہ 1000 راؤنڈ آپ کی انگلی بھی زخمی نہیں کر سکتے. اور اگر 1 راؤنڈ زندہ اس کے پاس ہوا 1000 راؤنڈ میں اور وہ چل گیا, آپ کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے. دشمنوں کے اندر بھی, دشمنی کے بھی یہی قانون ہے. پاکستانی وہ قوم ہے, مجھے ایک بڑے سینئر افسر نے یہ بات بتائی, ریٹائرڈ البتہ, پاکستان کے ملکی سربراہ, ایک وقت کے جو سربراہ تھے, ان پر حملہ ہوا, خودکش حملہ ہوا, اس میں بچ گئے وہ. اور پھر جہاں ان پر حملہ ہوا وہاں حفاظتی تدابیر قائم کی گئیں, جہاں پر حملہ ہو گیا تھا ان پر اور بچ گئے اس میں وہ, وہاں پر حکومت نے بہت اعلیٰ حفاظتی اقدامات کیے, بڑے بڑے کنکریٹ سیمنٹ کے بلاک بنا کر سڑک کو دونوں طرف سے انہوں نے بلاک کیا, بیچ میں سے اس کے تقسیم کر دیا. ہمارا گزر ہوا اسی بزرگ کے ساتھ, ریٹائرڈ افسر کے ساتھ, جو اعلیٰ درجے کے رینک کے افسر تھے, انہی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہیں سے گزر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہو چکا ہے پہلے ناکام, یہ اس کو ناکام بنانے کے لیے سارے اقدامات ہوئے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ دوبارہ حملہ یہاں تھوڑا ہی ہونا ہے, جو آپ نے یہاں سارا پیسہ خرچ کر دیا اور دوبارہ اسی طرح سے ہوگا حملہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے مذاق میں یہ کہا کہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہے کہ ہمیشہ انجام شدہ حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کرو, وہ حملہ جو ہو چکا ہے اس کے مقابلے کے لیے تیاری رکھو, اور وہ حملہ جو ہونا ہے اس کی فکر نہ کرو. ہم بھی ایسا ہی ہیں. مثلاً کوئٹہ میں حملہ ہوتا ہے, ہم سارے احتجاج کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو حملہ ہو گیا ہے اس کے مقابلے کے لیے سارے باہر آ چکے ہیں, جو ہو گیا, جس نے 100 لاشیں گرا دیں, اور وہ حملہ جو دوبارہ کوئٹہ میں پھر ہونا ہے اس کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے. ہم سڑے ہوئے کھلاڑی سے ڈرتے ہیں, زندہ کھلاڑی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم چلے ہوئے کارتوسوں سے گھبراتے ہیں اور زندہ کارتوس کی ہمیں اطلاع نہیں ہوتی. ہم سڑے ہوئے دشمن پر زیادہ حساس ہیں. آپ تبرع کرتے ہیں سارے سڑے ہوئے دشمنوں پر. وہ قوم جو سڑی ہوئی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے وہ کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتی. کیوں؟ کہ اس زندہ کھلاڑی ابھی ٹیم کے جو سڑے نہیں ہیں, حاضر ہیں اور جن کو کھیلنا ہے, انہیں مہلت مل جاتی ہے. اگر ایک کبڈی کی ٹیم میں 10 کھلاڑی ہیں, دوسری ٹیم کے 5 کھلاڑی سڑ گئے, آؤٹ ہو گئے, باہر جا بیٹھے, اور اس ٹیم کے 10 کھلاڑی سب توجہ کر رہے ہیں سڑے ہوئے کھلاڑیوں کی طرف, اور باقی ماندہ جو 5 کھلاڑی مقابل ٹیم کے ہیں, حریف کے, انہیں موقع مل جاتا ہے, ان 10 کے 10 کو چت کر دیتے ہیں. یہ حماقت و بے وقوفی کی علامت ہے. وہ لشکر بے وقوف ہے جو سڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. وہ قوم بے وقوف ہے جو سڑے ہوئے دشمن پر ساری توانائیاں صرف کرتی ہے, اور سڑے ہوئے دشمن پر توانائیاں صرف کر کے زندہ دشمن کو وار کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ تمہیں مہلت دیتے ہیں, ٹائم ہے تمہارے پاس, تیاری کر کے اپنا کام آ کے کر کے دکھا جاؤ. مثلاً اگر ایک گیٹ پر حملہ ہو گیا ہے, دوسرے گیٹ پر نہیں ہوا, تو ہم جس گیٹ پر حملہ ہو گیا سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ گیٹ جس پہ ہونا ہے ابھی وہ خالی رہ جاتا ہے, اور دشمن بڑی آسانی سے آ کے اس خالی جگہ پر حملہ کر جاتا ہے. قانون دشمنی کا اور گیم کا اس لحاظ سے ایک جیسا ہے کہ سڑا ہوا کھلاڑی آپ کا حریف و رقیب نہیں ہے, اور سڑا ہوا دشمن آپ کا حریف نہیں ہے. علمی طور پر علماء کے ذہن قرآن کی تفسیر میں سڑے ہوئے کھلاڑیوں نے منحرف کر دیے ہیں، منصرف کر دیے ہیں۔ تاریخ میں سڑے ہوئے دشمن بہت ہیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان مفسرین کا ذہن سڑا ہوا کھلاڑی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ مثلا جب قرآن کی آیت پہ پہنچتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس مفسر کا ذہن سڑا ہوا طاغوت اپنی طرف لے جاتا ہے، یعنی فرعون، فرعون سڑا ہوا طاغوت ہے۔ جبکہ قرآن طاغوت کو خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے، ایک مسلسل خطرہ انسانیت کے لیے، ہر عہد کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر سرزمین کے لیے۔ جب ہر عہد میں ایک طاغوت ہے، اگر آپ کی ساری توجہ سڑے ہوئے طاغوت پر ہے، لائیو طاغوت، زندہ طاغوت آپ کا کام تمام کر دے گا، اس کو مہلت مل جاتی ہے۔ یہی حال ہوا ابھی عراق میں، کوفی و عراقی ابھی تک سڑے ہوئے یزید اور سڑے ہوئے عبید اللہ و سڑے ہوئی لشکر یزید کے خلاف مبارزہ کر رہے ہیں، اور داعش زندہ طاغوت، زندہ یزید، زندہ دشمن آ کر ان پر مسلط ہو گیا۔ غافل قوم اس طرح سے مار کھا جاتی ہے۔ سڑے ہوئے پر تبرع کرنا، اس کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، زندہ کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ منافقت کی باس میں یہ نہ ہو کہ سڑے ہوئے منافق، سڑے ہوئے منافقانہ چہرے منافقت کی پوری قرآنی باس کو اپنی طرف کھینچ لیں، اور ہمارے اذہان کو بھی اغوا کر کے سڑے ہوئے منافق اپنی طرف کھینچ لیں، آؤٹ منافق اپنی طرف لے جائیں، اور زندہ منافق، حاضر منافق، موجود منافق، فعال منافق، سرگرم منافق، ان کو امن نصیب ہو جائے، مہلت مل جائے، اور یہ اپنی منافقت کے ذریعے سے امت اسلامیہ کے اندر فتنہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہو جاتے ہیں، جب قوم کی توجہ سڑا ہوا کھلاڑی اپنی طرف کھینچتا ہے، زندہ کھلاڑی وار کرنے کا موقع پا لیتا ہے۔ یہ دشمنی کا بھی قانون ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ باس قرآنی جو اکثر مواقع پر ہے، میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک عام قانون ہے، خصوصاً اہل مطالعہ کے لیے عام قانون ہے۔ سڑے ہوئے چہرے، سڑے ہوئے گروہ، سڑے ہوئے جماعتیں، وہ زیر باس لکھ رکھنا شکست کا باعث ہے۔ قوم کو انہی میں الجھانا، سڑے ہوئے چہروں میں الجھانا، اور قوم کے سارے جذبات، سارے احساسات سڑے ہوئی شخصیات کے اوپر لانا اور ان کے خلاف بھڑکانا، یہ در حقیقت قوم کی خدمت نہیں ہے۔ وہ قوم کامیاب ہے جو اپنے زندہ دشمن کے خلاف احساس رکھتی ہو، حس رکھتی ہو، اور اس کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، اس سے اس کو نفرت ہو، ساری نفرت کا رخ سڑے ہوئے دشمن کی طرف موڑ دینا خیانت ہے، زندہ دشمن کو مہلت دینا ہے۔ بنیادی غلطی ہے۔ جب پیشاور سیاستدان بن جاتے ہیں، وہ پیشاور پیشوا بن جاتے ہیں، تباہی یہیں سے پھیلتی ہے۔ چونکہ پیشاور سستا پیشہ و امن میں پیشہ کرنا چاہتا ہے کہ بات بھی کر دے، بھڑکا بھی دے، اور اسے کوئی خمیازہ بھی نہ بھگتنا پڑے۔ کبھی بھی پیشاور جب پیشوا بنتا ہے، آپ کو زندہ دشمن کے مقابلے میں لا کے نہیں کھڑا کرتا، ہمیشہ سڑے ہوئے مورے کے خلاف آپ کو تیار کرتا ہے۔ عراقی اگر اپنے زندہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے، اور عراقیوں میں پیشاور پیشوا نہ ہوتے، حقیقی پیشوا پیشوا ہوتے، صدام اور صدامی ٹولہ اتنی مدت عراقیوں کے اوپر ظلم نہ ڈھاتا، اور آج بھی یہ حرکت نہ ہوتی جو ابھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہی حال ہے۔ پاکستان میں پاکستانی قوم، ملت پاکستان، شیعہ و سنی پاکستان کا سب کے سب اگر سڑے ہوئے دشمنوں کے مقابلے کے بجائے حاضر اپنے دشمن کو پہچانتے پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن منافقت نے یہ کام بھی کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا زندہ دشمن پہچاننے نہیں دیا. پاکستان کا شیعہ بھی تشیع بھی اسی آفت میں مبتلا ہے کہ پاکستان کے تشیع میں پیشاور پیشوا ہو گئے. ان پیشواؤں نے پیشاوری کے ساتھ آسان کام کیا, ملت کو مردہ اور سڑے ہوئے مہرے دکھائے اور ساری نفرت ملت کی ان کی طرف موڑی اور زندہ مہرے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. زندہ عبید اللہ, زندہ یزید, زندہ شمر, ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا, ان کے ساتھ اخوت کر لی, چونکہ خطرناک ہیں وہ. منافقت خطرہ ہے ہر دور کا. زندہ منافق, موجود منافق, حاضر منافق, فعال منافق, سرگرم منافق, اس کو پہچاننا ضروری ہے. تاریخ کے منافق چہرے عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ اور اس کا ٹولہ, یہ آئینہ ہیں. تاریخ ہمیشہ آئینہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے. آئینہ میں زمانہ حاضر کو دیکھا جاتا ہے, ورنہ تاریخ کو اگر تاریخ سمجھ کر, ماضی سمجھ کر اسے پڑھا جائے, لاب ہے و لاب ہے و فقط وقت ضائع کرنا ہے. تاریخ کے اندر کھو جائے اگر انسان, آئینہ نہ دیکھے, تاریخ میں زمانہ حال, ماضی میں اپنا ماحول و اپنا زمانہ اگر نہ دیکھیں, تباہی ہے اس صورت میں. منافق ایک حب اقتدار, شہوت اقتدار انسان کو منافق بناتی ہے, کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ اسی آفت میں مبتلا تھے. اقتدار کی شہوت اس قدر شدید و بھڑکی ہوئی تھی اس کے اندر کہ اس نے منافقت کا راستہ اختیار کیا اور اس نے باقاعدہ منافقت کو اپنا مذہب بنا لیا. دوسرا حب مال, جس کی بات کی ہے, حب الجاہ والمال. تیسرا خوف, چوتھا عامل طمع, یہ بیان کیے ہیں. پانچواں تعصب. تعصب بھی انسان کو منافق بنا دیتا ہے. ڈریں, تعصب سے ڈریں. تعصب سے مراد, تعصب کا معنی قومیت, لسانیت, علاقائیت, نسب, مسلک, مذہب, اجداد, آبا کو بنیاد قرار دے کر معیار قرار دینا اور سختی, شدت دکھانا اور اس سلسلے سے باہر, اس علاقے سے باہر, اس زبان سے باہر دوسرے لوگوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا, یہ تعصب کہلاتا ہے. اپنی زبان کے اوپر شدت اختیار کرنا, اس کو سراہنا, دوسری زبان بولنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, یہ تعصب ہے. اپنی قوم کو برتری کا معیار قرار دینا اور دوسری اقوام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, اپنے علاقے کو محور قرار دینا اور اپنے روابط کی بنیاد علاقائیت کو قرار دینا, لسانیت کو قرار دینا, قومیت کو قرار دینا اور دوسری اقوام اور دوسرے علاقے اور دوسری زبان والوں کو اپنے رابطے کے دائرے سے باہر قرار دینا, انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, تعصب کہلاتا ہے. تعصب جہاں نقصان پہنچاتا ہے اور بہت سارے شعبوں کو, ایک تعصب کا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے. انسان کو تعصب منافق بنا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنی قوم کا احترام ہے, دوسری اقوام کا نہیں ہے. رابطے کا معیار فقط اپنی قومیت ہے, اپنی علاقائیت ہے, اپنی زبان ہے. دوسری زبان والوں کو بہتر نہیں سمجھتا, برابر نہیں سمجھتا, درست نہیں سمجھتا. لیکن یہ معیار بنا کر عملی زندگی میں انسان عملی زندگی بھی بسر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی قوم سے باہر بھی لین دین کرنا پڑتا ہے, یہ شخص جو قوم پرست ہے دکان بناتا ہے، گاہک اس کی قوم کے لوگ نہیں ہوتے، یہ ہے قوم پرست. قوم پرست کا مطلب کہ اپنے روابط، اپنے تعلقات کا معیار اس نے اپنی قومیت کو قرار دیا ہے، اپنی قوم کی برتری کا قائل ہے، دوسرے قوموں کی حقارت کا قائل ہے، ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. محبت صرف اس کو اپنی قوم قبیلے سے ہے، دوسری اقوام کو قابل نفرت سمجھتا ہے. اس اعتقاد کے ساتھ یہ دکان بناتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، گاہک آتا ہے اس کے پاس دوسری قوم کا، یہ اس گاہک کو بہت احترام کرتا ہے چونکہ اس سے پیسے لینے ہیں اس نے. اگر یہ گاہک اس سے نہ خریدے سامان، اس کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے. دوسری طرف سے اس کے دل میں اس گاہک کے لیے کوئی احترام نہیں ہے چونکہ وہ اس کی قوم کا نہیں ہے. یہاں پر یہ شخص دوغلا پن اختیار کرتا ہے، دل میں اس گاہک کے لیے نفرت رکھتا ہے اور پیسوں کے لیے، تجارت کے لیے، معاملے کے لیے اس گاہک کی عزت کرتا ہے. یہ منافق ہے دکاندار، تعصب نے اس کو منافق بنا دیا ہے. اس گاہک کے بارے میں اس کے قلبی احساسات کچھ اور ہیں اور زبان سے اس کو آئیے چودھری صاحب، آئیے سیٹھ صاحب، آئیے فلاں صاحب، آپ بہت عظیم ہیں، بڑے مخلص انسان ہیں، ابھی آپ ہی کی باتیں ہو رہی تھیں، میں نے بتایا آپ جیسا انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خوب کب آپ نے بتایا، آپ تو نفرت کرتے ہو اس سے، یہ تو ہے ہی دوسری قوم کا آدمی جس قوم سے آپ کو چڑ ہے. تعصب انسان کو منافق بنا دیتا ہے. زبان، انسان جو اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، دوسروں کی زبانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی دوستی و تعلقات زبان کے رشتے سے قائم کرتا ہے، اس کو آئے دن کسی دوسری زبان والے سے واسطہ پڑتا ہے. کسی محکمے میں گیا، اس محکمے کا افسر کوئی اور زبان بولتا ہے، یہ اس کے جا کے چاپلوسی کرتا ہے، تملق کرتا ہے، خوش آمد کرتا ہے. منافق ہے، یہ دوری دوغلی شخصیت ہے، دوری شخصیت ہے اس کی. باہر آ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اندر اس کے سامنے اس کی خوش آمد کر رہا ہوتا ہے، اندر اس کی چاپلوسی کر رہا ہے. تعصب نے اس کو منافق بنا دیا. اگر یہ زبان پرست نہ ہوتا، لسان پرست نہ ہوتا، قوم پرست نہ ہوتا، علاقہ پرست نہ ہوتا، ذات پرست نہ ہوتا، منافق نہیں تھا. منافقت کی بیماری سے پاک تھا یہ انسان. اس صورت میں یہ تعریف اگر یہ فقط مومن ہونے کے ناطے کسی کی کرے، یہ بہترین عمل ہے، یہ اعلی اخلاق سمجھا جائے گا. تعریف کرنا منافقت بھی ہے، تعریف کرنا اعلی اخلاق بھی ہے. اگر انسان کے دل میں نفرت ہو اور زبان پر تعریف، یہ منافقت ہے، اور اگر دل میں بھی احترام ہو اور زبان پر بھی احترام ہو، یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے انسان کا، مومنانہ اخلاق ہے انسان کا. اور یہی تعصبات جن میں ہم سب گرفتار ہیں. ہمیں دین، مقدسات دین کے طور پر قومیت مقدسات دین بن گئی ہے، لسانیت مقدسات دین میں سے بن گئی ہے، علاقائیت مقدسات دین میں سے ہے، ذات پات مقدسات دین میں سے ہے. آگے ہوگی بیٹا، آگے. تعصب میں اگر مبتلا نہ ہوتا، یہ اس کا اعلیٰ اخلاق شمار ہوتا. چونکہ تعصب میں مبتلا ہے، یہ خوش آمد ہے، چاپلوسی ہے، وہ منافقت ہے. منافقت پہ پورا معاشرہ چل رہا ہے، ہمارا پورا معاشرہ منافقت کی بنیاد پہ چل رہا ہے. سامنے بیٹھ کر تعریفیں کریں گے، جب اٹھ جاتا ہے آدمی پیچھے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ وبا بن جاتی ہے منافقت، معاشرے کی تباہی شروع ہوتی ہے. اس میں اس کے اندر اقدار زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، صرف مفاد پرستی رہ جاتی ہے. ہماری ہمت یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس معاشرے کی منافقت کو ہم بھی اختیار کریں، یہ چالیں، یہ جو کلچر بن گیا ہے منافقت، ایک کلچر میں تبدیل ہو گیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ اس نے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے. ابھی بچوں کو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنا مفاد نکالنا ہے, استاد شاگردوں کو بتاتے ہیں تم نے اپنا مفاد کیسے نکالنا ہے, یعنی منافقت کے ذریعے سے, دوری شخصیت کے ذریعے سے, باقاعدہ آداب بتاتے ہیں منافقت کے. علامہ اقبال کو گلہ تھا کہ شاہین کے بچوں کو ممولوں کا درس دیا جاتا ہے, وہ شیر کے بچوں کو لومڑی اور بکری کا درس دیا جاتا ہے. اے کاش ایسے ہوتا کہ شیر کے بچوں کو بکری کا درس دیا جاتا ہے, شیر کے بچوں کو منافقت کا درس دیا جاتا ہے, وہ شاہین کے بچوں کو منافقت سکھائی جاتی ہے. منافقت باقاعدہ مذہب بن گیا ہے, تقدس حاصل کر لیا, تعلیم بن گئی ہے منافقت, یہاں کی کلچر بن گیا ہے, تہذیب سٹیٹس بن گیا ہے منافقت. ترقی پانی ہے منافقت کرو, پاس ہونا ہے منافقت کرو, رشتوں کا لین دین ہونا ہے منافقت کرو, جو چہرہ ہے وہ اور پیش کرو اور جو حقیقت ہے اسے چھپا کے رکھو. سارا دار و مدار منافقت کے اوپر سوسائٹی کا جا رہا ہے, اس کو رکنا چاہیے. قرآن اس کو آفت گردانتا ہے, آفت و بیماری سمجھتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اور مریض کو دشمنوں کی ضرورت نہیں, یہ مرض ہی اس کو ٹھکانے لگا دے گی. اگر یہ منافقت جاری رہی تباہی کے لیے, یہی کافی ہے منافقت. باہر سے کسی دشمن کی, مغربی اور عربی اور مشرقی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, منافقت ہی قوم کو تباہ کر دے گی. بظاہر وحدت کی باتیں کرنے والے دل تفرقے کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جب ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے اتحاد کی باتیں, وحدت کی باتیں, دلوں کے اندر نفرت کے جذبے موجزن ہیں, نفرت کے جذبے دلوں کے اندر, منافقت ماز ہے. عرض کیا کہ منافقت مذہب بن گئی ہے, مسجدوں میں, ممبروں پہ, مجالس میں منافقت کو باقاعدہ سلیبس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. قرآن توجہ دلا رہا ہے اس بیماری سے بچو, اور نجات کا بہترین زمانہ ماہ رمضان ہے, تزکیہ و تطہیر کا زمانہ, اور نجات کا راستہ قرآن بتا رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں سب کو اپنے دلوں کو ہر رین بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.